ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، حضرت امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں ایک عنوان قائم کیا کتاب الاستئذان کے نام سے، مطلب ہے اجازت لینے کا بیان. امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ عنوان یا یہ باب دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے ان سے اجازت لینے کے احکام کے متعلق احادیث مبارکہ پر یہ عنوان قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے قرآن پاک کی چند ایک آیات بجینات کا ذکر کیا اور ایک حدیث مبارک بھی بیان فرمائی ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلكم خیر لکم لعلکم تذکرون.
فرمایا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے فرمایا بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو. اس آیہ مبارکہ اور اس کے بعد والی جو دو آیات مبارکہ ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جانے کے آداب بیان فرمائے، احکام بیان فرمائے. حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت تھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں اور اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرا والد یا وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میری اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا حالانکہ رہتا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں جب اس عورت نے یہ عرض پیش کی تو اس وقت قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہاں پر دوسروں کے گھر جانے کے متعلق تین شرعی احکام بھی سماعت فرمائے. مفسرین نے لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو. اجازت لینے کا طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ لیں، یا الحمدللہ کہہ لیں، یا اللہ اکبر کہہ لیں، مطلب ان کو اطلاع ہو جائے، یا کھنکھارے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی ہمارے گھر میں آنا چاہتا ہے، اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں گے، یا پھر یہ بھی کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، تو یہ بھی ایک اجازت لینے کا طریقہ ہے۔ غیر کے گھر سے مراد وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہو، یعنی اجنبی رہتے ہیں، خواہ وہ اس کا مالک ہو یا وہ اس کا مالک نہ ہو، یعنی وہ بندہ رہنے والا اگرچہ کہ اس گھر کا ذاتی طور پر مالک نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے اس میں رہ رہا ہے، مثال کے طور پہ رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے، تو اب وہ اس گھر کے اندر رہ رہا ہے، تو غیر کے گھر سے مراد وہ گھر ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہو اگرچہ کہ وہ اس کا مالک نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو چکی ہو، تو پھر اس صورت کے اندر فرمایا پہلے سلام کرے پھر اجازت لے، اور اگر وہ مکان کے اندر موجود ہے تو سلام کے ساتھ اجازت لے، اور اس طرح کہے کہ السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ اور مزید فرمایا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو، یعنی یہ اجازت لینا ایک کلام ہے اور سلام اس پر مقدم ہو۔ اور تیسری بات، اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جائے کہ اور پھر اس کے بعد اجازت طلب کرے، کیونکہ گھر کے سامنے کھڑے ہوں گے، دروازہ اچانک کھلے گا یا پردہ ہوا سے بھی سرک جائے گا تو اندر نظر پڑے گی، تو اس طرح بے پردگی کا اندیشہ ہے، تو اجازت لینے والا یا تو دروازے کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے یا پھر بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور پھر اس کے بعد اجازت لے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر گھر میں ماں ہو، یعنی والدہ گھر میں موجود ہے، فرمایا جب بھی گھر جانے سے پہلے اجازت طلب کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ کے بعد جو اگلی آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی بندہ گھر میں گیا اور وہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کریں، تو فرمایا تو بھی ان میں داخل نہ ہونا، یعنی ان گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو فرمایا تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں گویا یہ فرما دیا گیا کہ اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہی نہ ہو تو بھی اس گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، کیونکہ غیر کی ملک میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ جب غیر کے گھر میں داخل ہوں گے تو گویا اس کی ملک میں تصرف ہے اور اس نے اجازت تو دی نہیں، اور اگر مکان میں اجازت دینے والا خود موجود ہے اور وہ تمہیں کہے کہ جناب واپس لوٹ جائیں تو تم واپس لوٹ جاؤ۔ اور فرمایا اجازت طلب کرنے میں اس صورت میں اصرار اور منت سماجت نہیں کرنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی کا دروازہ بجانے کے متعلق بھی دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ اتنی زور سے نہیں کھٹکھٹانا چاہیے اور شدید آواز سے نہیں چیخنا چاہیے کہ ایک بندہ مایوب لگنے لگے۔ بہت زور سے بسا اوقات چیخنے اور چلانے لگ جاتے ہیں یا دروازہ بڑی زور سے بجانے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بطور خاص علماء اور بزرگوں کے دروازے پر ایسا کرنا اور ان کو زور سے پکارنا، وہاں چیخنا اور چلانا اور آوازیں دینا، یہ مکروہ اور خلاف ادب کام ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ بندہ ایک درمیانی انداز میں دروازہ بجائے، اسی طرح آواز بھی بلا ضرورت بہت زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یوں ہی جس کے گھر پر بیل لگی ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور پھر بھول گئے، یعنی بیل بجائی تو لمبی بیل بجائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک مرتبہ بیل بجائیں اور اس کے بعد ہاتھ ہٹا لیں اور ایک سائڈ میں کھڑے ہو کر انتظار کریں، اگر ضرورت پڑے تو دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی بیل بجا سکتے ہیں۔ اب تیسری مرتبہ کے بعد بھی اگر کوئی نہیں آیا تو پھر دوبارہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے، جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیں۔ ہاں اگر کوئی شدید مجبوری ہے اور ضرورت بھی ہے تو ایسی صورت میں چوتھی مرتبہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ تین مرتبہ کہنا یہ جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ بیل بجائے یا ایک ہی مرتبہ دروازہ بجائے یا ایک ہی مرتبہ پکارے لیکن پھر جواب نہ آئے اور یہ واپس لوٹ جائے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ضرورتاً دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ پکارنا بہت زیادہ زور سے نہ ہو، یا دروازہ درمیانے انداز میں بجانا یا بیل بجا کے انتظار کرنا، پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا کرنا، شرعاً اس میں حرج نہیں۔ اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، شدید حاجت ہے، لازمی طور پر ملنا ہے، تو چوتھی مرتبہ کی بھی شریعت نے اجازت رکھی ہے۔ اب یہاں پر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب کسی کا دروازہ بجاتے ہیں اور اندر سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے، تو اس کے جواب میں نہیں کہنا چاہیے بلکہ اپنا نام بتائیں کہ میں کون ہوں، تاکہ پہچان ہو سکے، یا کوئی ایسی بات کہیں یا ایسا جملہ کہیں کہ جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ صرف میں کہہ دینا اسے ناپسند کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ بجایا، آپ نے پوچھا کون ہے، میں نے عرض کیا کہ میں ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا میں یعنی میں تو میں بھی ہوں، گویا آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات اور احکام اس حوالے سے ہیں، مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت جلد 3 اور حصہ 16 سے مکان میں جانے کا جو بیان ہے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آیہ مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ہوا ازکا لکم، یعنی اگر واپس جانے کا کہا جائے تو لوٹ جانا یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارا لوٹ جانا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتے، تو عافیت یہی ہے کہ انسان واپس لوٹ جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنی تعلیمات سے نوازا ہے اور زندگی کے آداب بھی سکھائے ہیں، نیز دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے۔ اس کے بعد جو آیہ مبارکہ ہے اس میں فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، فرمایا اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، ان گھروں میں جانے میں حرج نہیں۔ فرمایا جس میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد والی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس پر نظر نہ ڈالیں۔ کثیر احادیث میں بھی مسلمان مردوں کو اپنی نیچی نظریں رکھنے کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مزید اس کے بعد والی جو آیہ مبارکہ ہے اس میں مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں، نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گرے بانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ خواتین کا مرد حضرات کو دیکھنا یہ شرم جائز تو ہے، جب کہ مردوں کو دیکھتے ہوئے ان کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو، کیونکہ عورت کا مرد کو دیکھنے کا حکم وہی ہے جو مرد کا مرد کو دیکھنے کا حکم ہے، یعنی عورت مرد کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے علاوہ جو اعضاء ہیں ان کی طرف نظر ڈال سکتی ہے یعنی دیکھ سکتی ہے، جبکہ عورت کو یقین ہو کہ مرد کو دیکھنے سے شہوت نہیں آئے گی، اور اگر عورت کو مرد کی طرف دیکھنے سے شہوت کا خوف ہو یا شک ہو کہ دیکھنے سے شہوت آئے گی تو فرمایا تو عورت کا مرد کی طرف اس حالت میں دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس عنوان کے تحت حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث مبارک کو بھی ذکر فرمایا ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ حدیث نمبر ہے 5873، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراع، اللہ تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر من الملائکہ جلوس فاستمع ما یحیونک فإنها تحیتك وتحیت ذریتک، فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ پھر حضرت آدم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام گئے اور آپ نے جا کر کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکا ورحمۃ اللہ، یعنی انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جو لفظ ہے وہ بڑھایا۔ تو اس کے بعد حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب تک مخلوق کا جو قد و قامت ہے وہ پھر کم ہوتا رہا، کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تخلیق کی گئی تو 60 شرعی گز جو تھے وہ آپ کا قد مبارک تھا۔ سلام کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
وَإِذَا حُجِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا،
اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ ناظرین اسلام سے پہلے اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو پھر وہ کہا کرتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے. اور جب دین اسلام آ گیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ بھی ہوگا، اور صرف زندہ شخص ضروری نہیں ہے کہ وہ سلامت بھی ہو، کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں سے اور آفات سے ملی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے زندہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ سلامت بھی ہو، لیکن جو سلامت ہوگا وہ یقیناً کہ زندہ بھی ہوگا. سلام سے متعلق چند ایک شرعی مسائل بھی سماعت فرمائیں. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا یہ فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر ہم کچھ بڑھائیں. مثال کے طور پہ، پہلا شخص اگر کہے السلام علیکم تو جواب میں ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر پہلا شخص ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرے تو ہم وبرکاتہ بڑھا دیں، اور یوں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، اس کے بعد مزید اضافہ نہ کیا جائے. بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے. بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم پڑ گئی ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم کر دیتے ہیں. سلام ہے کیا؟ یہ دعائی تو ہے. سلام کیا جائے گا تو گویا ہم نے سلامتی کی دعا دی ہے. اور مزید یہ کہ بہتر سواری والا کم تر سواری والے کو سلام کرے، اور کم تر سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کہے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے، اور چھوٹا بڑے کو، اور تھوڑے جو لوگ ہیں وہ زیادہ کو سلام کہیں. اور مزید مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت پر ہوگا، اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص کے جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں حسن و جمال اور قد و قامت والا ہوگا، اور وہ اس صورت میں داخل نہیں ہوگا جو اس کا اپنا کالا رنگ تھا، یعنی دنیا میں اس کا رنگ کالا تھا، لیکن ایسا جنت میں داخلے کے وقت نہیں ہوگا. اسی طرح دنیا میں یہ آفات میں مبتلا تھا، مراد یہ کہ اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا، یا اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، یا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس طرح کوئی نہ کوئی اس کا عضو کم تھا. تو فرمایا کہ جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے یہ سارے کے سارے جو نقص ہوں گے وہ ختم ہو چکے ہوں گے، اور اسے ایک حسین و جمیل شکل کے اندر، یعنی اس کا حسن بھی پورا ہوگا، اس کا جمال بھی پورا ہوگا، اور قد و قامت بھی اس کا پورا ہوگا، اور دنیا کے جتنے بھی عیوب تھے وہ سارے کے سارے اس کے ختم ہو چکے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. بادشارین حدیث نے لکھا کہ جب انسان جنت میں داخل ہوں گے تو اس صورت کی طرف لوٹ جائیں گے جو صورت ان کے والد حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی حسن و جمال اور قد و قامت کی تھی. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل اور تندرست ہوں گے، کوئی بدشکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا. دنیا میں خواہ پست قد تھا یا دراز قد، بچہ تھا یا بوڑھا، لیکن جب جنت میں داخل ہوگا تو سب کے قد 60 ہاتھ ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اس میں بطور خاص پردے کے حوالے سے، کسی کے گھر میں جانے کے حوالے سے، اور سلام کیسے کرنا ہے گھر جانے سے پہلے ہمیں اجازت لینی چاہیے، ان احکام کا ذکر ہوا بار بار سنیے اور جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ایمان ہے قول مصطفیٰ